الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی غازی عباس ٹرسٹ کے تمام اراکین عہدیداروں کی توفیقات اور گزشتہ سال میں جو مرکزی امام بارگاہ کی تزئین و آرائش اور تعمیر و ترقی میں جن احباب نے اپنا حصہ ڈالا اور تعاون کیا وہ خمس کی رقم ہو یا وہ تعاون ہو جو یہاں لگا ہے جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور یہ ہمارے عزیز ٹرسٹ کے تمام اراکین اور ذمہ داران کی حفاظت کے لیے اور مزید جو بہتری آنی ہے جو مزید کام ہونے ہیں ان میں توانائیوں کے حصول کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک وقف جائز حصہ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا یخرجہم من الظلمات انہیں ظلمتوں سے نکال کر لے جاتا ہے نکالتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کو اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے سرپرستی ان کی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں جو اللہ کو بھی مانتے ہوں انسان کی فضیلت اس کے ایمان میں ہے جتنا ایمان محکم اور مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی فضیلت بلند ہوتی چلی جائے گی با فضیلت ہوتا چلا جائے گا شک اور تردد میں رہنے والا تذبذب اور تزلزل کا شکار ہونے والا وہ مومن نہیں ہے سوکھے پتوں کی طرح زندگی گزارنے والے کو مومن نہیں کہتے مومن گڑے ہوئے جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اس کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر وہ نہ ہٹنے پائے یہ توانائی جس میں ہو اسے مومن کہا جاتا ہے ویسے بھی عزیزان گرامی مومن بغیر نشانیوں کے نہیں ہوتا جن کی نشانی نہیں ہے یا مومن اپنی نشانیوں کو کھوتا نہیں ہے گم نہیں کرتا مومن اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے اپنی علامتوں کے ساتھ رہتا ہے زبان سے کہہ دینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے چال بتائے کہ مومن جا رہا ہے روش بتائے کہ مومن جا رہا ہے حلیہ پکار کے کہے گا کہ یہ مومن ہے. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر ایک ہی بات کر رہا تھا کہ یہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں. اور انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. اور ایک مرتبہ جب بلایا گیا، ابراہیم یہ بت تم نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. تو کہنے لگے ابراہیم یہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا، یہ بتوں کو کیسے توڑتا؟ تو یہی تو وہ مرحلہ تھا جو ابراہیم کہلوانا چاہ رہے تھے. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تمہارا مالک اور رازق کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی، ہم مردوں کو شانے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم. اگر مرد کی میت ہے، عورت کی اسما افہمی. اس مجلس سے عزا کا ایک عنوان یہ ہے کہ یہ زندوں کو اسما افہم بولتی ہے. کسی طرح پلٹ آئیں اپنی اصلیت کی طرف، کسی طرح لوٹ آئیں اپنی فطرت کی طرف، کسی طرح اپنی اصالت کو تلاش کر لیں. اور جو ملمہ کاریاں ہیں، وہ جو دھوکے ہیں، فریب ہیں، وہ جو قلعی ہے، وہ جو چڑھاوا ہے، وہ جو پیکنگ ہے، اس سے باہر آئیں اور حقیقت کی دنیا میں رہیں. ویسے بھی آج دور پیکنگ کا دور ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کی خریداری بھی اچھی ہے، اس کے خریدار بھی اچھے ہیں. خبردار، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا کیس اور مومن نہیں ہوتا، جو بصیرت رکھتا ہو اسے مومن کہا جاتا ہے. چشم سر سے دیکھنا بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، چشم جان سے دیکھنا کارنامہ ہے. انسان اپنے دل کی آنکھوں کو کھولے، جسے بصیرت کہا جاتا ہے. اور بصیرت حاصل بھی جب ہی ہوگی، حاصل جب ہوگی کہ جب ہم صاحبان بصیرت سے تعلق گہرا کر لیں. لہذا اس دروازے پر بیٹھنے والے لوگ اگر چاہیں تو ان سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہے، اگر چاہیں تو ان سے زیادہ امیر انسان کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس زندگی گزارنے کے جتنے حسین اصول ہیں، اتنے شاید کسی نے سنے بھی نہ ہوں. ہم کامیاب لوگوں کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جن کی کامیابی کا عنوان قرار دینا ہی انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ نے اگر کبھی تکبر کرنے کی اجازت دی، تو تکبر کرنے کی اجازت اسی پر ملے گی کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ان کے دروازے سے جڑے ہوئے اور وابستہ لوگ ہیں. لہذا ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، جو ہمارے پاس کہہ لیجئے کہ ملکیت ہے، وہ شاید ہی کسی کے پاس ہو. مومن اپنی علامتوں کے ساتھ جیتا ہے، گم ہو جائے تاریخ میں وہ مومن نہیں ہے، لاکھوں میں بھی جو پہچانا جائے وہ مومن ہے. مجھے وہ عزادار اور حسین لگتے ہیں، اور جمیل لگتے ہیں، اور عظیم لگتے ہیں کہ جو ہزاروں لوگوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں کون کیا کہے گا، انہیں اس سے غرض ہے کہ حسین مجھے عزادار مان لے اپنے اعتماد کے ساتھ. اور میں پھر جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ گم ہو جانا، بھیڑ میں گم ہو جانا، یہ انسان کی ناکامی ہے. جو اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں وہ تاریخ میں گم نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں. عزیزان گرامی، مرنا سب کو ہے، کوئی فلاں بیماری میں مرے گا، کوئی فلاں حادثے میں مرے گا. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے حسین کی عزاداری کرتے ہوئے دم نکلے. ہم اس دروازے سے جڑے ہوئے لوگ، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے. جتنا میرا ایمان محکم ہوتا چلا جائے گا، اتنا اللہ کی سرپرستی شدید ہوتی چلی جائے گی. کوئی پوچھے مومنوں سے کہ اللہ کی سرپرستی کتنی شدید ہے، انہیں تو اللہ سوائے جمیل ہونے کے کچھ نظر نہیں آتا. انتہائے مصیبت کے بعد، انتہائے غم کے بعد بھی اگر یہ قبیلہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ما رائے تو الا جمیلا، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا، घर लुट गया, जवान मारे गए, घर जला दिया गया, खेमे जला दिए गए, बिस्तर खींच लिया गया, चादरें उतार दी गईं, फिर भी फरमा रहे हैं मा राय तो इल्ला जमील, हमने अल्लाह को जमील होने के अलावा नहीं पाया। जितना यहां से ईमान पुख्ता होता चला जाएगा, जितना यहां से ईमान मजबूत होता चला जाएगा, इतना ही वहां से सरपरस्ती बढ़ती चली जाएगी, इतना ही अल्लाह उनका सरपरस्त होता चला जाएगा। लिहाजा मोमिन भी सब एक जैसे नहीं है, मोमिनीन के भी क्लासें हैं, दर्जे हैं। जो आखिरी दर्जे पर फाइज मोमिन है उसे सलमान कहा जाता है। मैं तो सोच रहा था सलमान आखिरी दर्जे पर आ गए तो मौलाए सलमान कहां होगा। तो सलमान अगर ईमान के आखिरी दर्जे पर हैं तो मौलाए सलमान मोमिन नहीं होगा, कुल्ले ईमान होगा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बहस है उरफा के यहां, उलमा के यहां, सालिक और मसलक के इत्तहाद की बहस, राही और राह के मुत्तहिद होने की बहस जी, आलिम और मालूम के एक हो जाने की बहस, ये उरफा के यहां एक गुफ्तगु है, एक उनवान है। इतना उस रस्ते का राही होता है कोई शख्स कि फिर वो रास्ता वही बन जाता है। यानी कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिनके यहां अदालत इस शिद्दत पर है कि उन्हें आदिल नहीं कहते हैं, अदल कहते हैं। ये घराना वो घराना है जिनके यहां इल्म इतनी शिद्दत पर है कि इन्हें आलिम नहीं कहेंगे, इन्हें खुज़ानुल इल्म कहेंगे। जहां इल्म रखा जाता है, ऐ बतो इल्म अल्लाह का इल्म जहां रखा जाता है उस संदूकचे को अहले बैत कहा जाता है। फिर ये इल्म और आलिम और मालूम की बहस नहीं होगी बल्कि ये खुद इल्म कहलाएंगे। हुलिया बता रहा है कि बहुत लंबा सफर करके आई है, दरवाजे पर पहुंची, अंदर जाने नहीं दे रहे दरबान, शोर मचाने लगी, मुझे अंदर जाना है, मुझे बात करनी है हाकिम शाम से, मुझे मिलना है। शोर की आवाज आई तो शाम के हाकिम ने पूछा क्या माजरा है दरवाजे पर, क्या हो रहा है। कहा बसरे से खातून आई है, वो कहती है मुझे अमीर से मिलना है। कहा कौन है। कहा हुर्रा सादिया। कहा बुला लो। वहां बैठे हुए लोगों ने सवाल किया कौन है ये। कहा तुम्हें नहीं पता कौन है। मैं जानता हूं ये कौन है। सामने आकर खड़ी हुई। कहो हुर्रा कैसे आना हुआ। कहा तुम्हारे अमीर ने, तुम्हारे हाकिम ने, तुम्हारे गवर्नर ने बसरे में जुल्म और ज्यादती की हदें गुजार दी, लोगों के लिए जीने का रस्ते मजबूत कर दिए, जीने का हक उनसे छीन लिया। कहा हुर्रा अली याद आते हैं या नहीं। वहां बैठे हुए एक शख्स ने आवाज देकर कहा अमीर कौन है ये जो आपसे इस लहजे में बात कर रही है। कहने लगे तुम नहीं जानते, जब सफीन में अली का लश्कर मुजमहिल हो रहा था तो ये एक टीले पर खड़ी हो गई थी और इसने अली के इतने फजाइल पढ़े थे कि जाता हुआ लश्कर वापस आ गया था। ये अली की पक्की सच्ची शिया है। ऐ हुर्रा तुम्हें अली याद आते हैं। एक तारीखी जुमला है। हुर्रा सादिया कहती हैं अली याद ही नहीं आते बल्कि अली के बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। میرا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن میں علی کی بات نہ کروں. کہنے لگا عدل تو ہم سے مانگنے آئی ہو، انصاف تو ہم سے مانگنے آئی ہو. تو بڑا حسین جملہ کہا، علی نہیں مرے، عدل مر گیا، عدالت مر گئی. کہنے لگے تم جو چاہتی ہو وہ ہم پورا کر کے دے رہے ہیں. حکم دیا کہ معزول کر دو اسے، بسر ابن ارتاد کو جو گورنر تھا. کہنے لگے دیکھو عدل ہم بھی تو کرتے ہیں. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اچھا یہ دیکھ لیں، جن کے کردار میں ولایت علی ہو، جن کا کردار اس ولایت سے جڑا ہوا ہو، وہ بڑے بڑے پہاڑ نما بادشاہوں سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اکیلے بھی ہوں تو لشکر ہوتے ہیں. کہنے لگی اپنی عزت بچانے کے لیے عدل کرنا اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت کرنا اور ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ جتنا ایک وقت آتا ہے کہ سالک اور مسلک ایک ہو جاتا ہے، جی، یا پھر دو نہیں رہتے شدت وصل کی وجہ سے. یہاں ایمان میں شدت بڑھے گی، وہاں سے اللہ کی سرپرستی بڑھے گی. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور ولایت کا عنوان یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ ظلمتیں کیا ہیں، یہ نور کون ہے؟ آج کی مجلس میں اگر میں یہ بات کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. ظلمتیں وہی ہیں جنہیں قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے، وہی ظلمتیں ہیں نا، وہی اندھیرے ہیں. ظلمتیں وہی ہیں جنہیں قرآن نے آیات متشابہات کہا ہے، الجھے ہوئے لوگ، متضاد زندگی گزارنے والے لوگ، صبح اور شام کے فرق رکھنے والے لوگ، جن کی زندگی میں اضطراب ہو، عدم اطمینان ہو، تذبذب ہو، رنگ کا بدلنا ہو، ہولیوں کا بدلنا ہو، عقیدوں کا بدلنا ہو، جو روزانہ اپنا در بدلتے ہوں، جو روزانہ گھر بدلتے ہوں، جو روزانہ ڈھنگ بدلتے ہوں، جو زمانے کو موڑ موڑ کر دیکھتے ہوں، جو زمانے کے محتاج ہو کر رہتے ہوں، وہ ہیں ظلمات. ظلمات کے عناوین ہیں. قرآن نے اعلان کیا، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شجرت طیبہ. اے میرے حبیب، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ اصلہا ثابتن، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ فروعہا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، کبھی اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وَكَلِمَةُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی بھی مثال ہے، وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، جس کی پہلی صفت یہ ہے اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، یہ روزانہ رنگ بدلتا ہے، ہولیے بدلتا ہے. جسے اقبال نے کہا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. وہ شجرہ خبیثہ جو مضطرب رہتا ہے، خود تو مضطرب رہتا ہے، اپنے مریدوں کو بھی مضطرب رکھتا ہے. سوال تو ماننے والوں سے ہونا چاہیے کہ تم نے کیا دیکھا جو مانا. بھائی کچھ تو عقل کے ناخن لو، کیا کمال دیکھا جو تم اس دروازے پر بیٹھے ہو. مجھے اور آپ کو تو فخر ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اسے اچھا دروازہ نہیں ہے. میں اور آپ جنہیں اپنا مولا اور مالک مانتے ہیں، وارث مانتے ہیں، ان سے بڑا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں. لہذا شجرہ خبیثہ اور ان سے متعلق لوگوں کا حال یہی ہے، یہ ہیں ظلمات. اور نور کیا ہے؟ وہ شجرہ طیبہ، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اچھا اس آیت پر غور تو فرمائیں، کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ درخت تو جتنا باردار ہوتا ہے، جتنا بار آور ہوتا ہے، اتنا ہی جھک کر اس کی شاخیں زمین کی طرف آتی ہیں نا. یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ وہ درخت ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق یہاں سے بھی گہرا ہے اور اس کا تعلق وہاں سے بھی گہرا ہے، وہ وہاں کے احکامات یہاں پہنچاتا ہے اور یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتا ہے۔ یہ جو دونوں کو جوڑنے والا وجود ہے، زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنا اور آسمان والوں کو زمین والوں سے جوڑنا، یہ اس شجرہ طیبہ کی صفت ہے۔ پھر قرآن نے اور انداز تبدیل کیا اور کہا کہ وہ الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات، وہ اللہ جس نے حبیب تم پر قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، اس کتاب میں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی آیات محکمات اصل کتاب ہیں، جی، واخر متشابہات، کچھ اور آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ متشابہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ اچھا، جیسا انسان ہوتا ہے نا ایسا ہی اپنا مرشد ڈھونڈتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ یہ جو آیات متشابہات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنے جیسا ہی اپنا مرشد ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے والدین کو سلام کرنا چاہیے، اپنے آبا و اجداد کو سلام کرنا چاہیے، جس ماحول میں رہے اس ماحول میں بزرگ جو تھے ان کو سلام کرنا چاہیے، کہ اس گھرانے کو ماننا، اس گھرانے سے تعلق کا گہرا کرنا خود انسان کی شرافت کا پتہ بتاتا ہے، خاندانی شرافت۔ کیوں متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں؟ فیتبعون ما تشابہ منہ، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، ان کے مزاج میں فتنہ ہے۔ فتین لوگ، فتنہ پرور لوگ، فتنہ ساز لوگ، وہ اس دروازے پر جاتے ہیں جو متشابہ آیات کا دروازہ ہے، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل ہے۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ نبی کا دین نہیں لینا چاہتے، یہ وہ دین چاہتے ہیں جس میں شراب بھی تھوڑی تھوڑی مل جائے، یہ وہ دین چاہتے ہیں جس میں بے دینی بھی ملا لی جائے، یہ اپنے پسند کا دین چاہتے ہیں۔ لہذا چاہتے ہیں انہیں کے دروازے پر جائیں جو انہیں اجازت دے دے کہ تم یہ بھی کر لو۔ لیکن جو محکم، صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد، لیکن جو آیات ہیں، جو آیات محکمات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے مولا کو دیکھتے ہیں، ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے، مولا ہمارا کیا چاہتا ہے۔ ظلمات، مضطرب لوگ، اور اللہ نکالے گا ظلمات سے، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے، یہاں میرا خلوص بڑھے، وہاں اللہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نور مفرد استعمال ہوا ہے، لاکھوں ظلمتیں ایک طرف اور اہل بیت کا نور ایک طرف۔ انوار نہیں کہا ہے اللہ نے ظلمتوں سے نکال کے انوار کی طرف لے جائے گا، کہا نہیں، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا۔ ہمیشہ نور ایک ہوتا ہے، اس کی ضد میں آنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال پیش کر رہا ہوں، آپ کے اس چاراہے کے اوپر بہت بڑی روشنی لگی ہوئی ہے جس نے رستے کو روشن کیا ہوا ہے، نور ایک ہے، مگر پچاسیوں ظلمتیں ہیں جو اس نور کی وجہ سے فرار کر چکی ہیں۔ یہ نور روشن رہتا ہے تو رستے کے گڑھے نظر آتے ہیں، یہ نور روشن رہتا ہے تو راہزن نظر آتے ہیں، لوٹنے والے ڈکیتوں کے چہرے آشنا نظر آتے ہیں۔ یہ نور، یہ نور روشن رہتا ہے تو گاڑیوں کا تصادم نہیں ہوتا، آپس میں ایکسیڈنٹ اور تصادم نہیں ہوتا۔ نور ایک ہے مگر پچاس ظلمتیں ہیں جن کا وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ علاقے کے بد تہذیب بچوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے اور اس بلب کو پھوڑنے کی کوشش کی، ایک بچے کا پتھر لگ گیا، نور گل ہو گیا، گیا ایک ہے، پچاسیوں ظلمتیں آ جائیں گی۔ جانے والا ایک ہے، آنے والا ضد میں جو آنے والے ہیں وہ 50 ہیں۔ اب آئے دن حادثہ ہو رہا ہے، آئے دن مسائل کا سامنا ہے، آئے دن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ علاقے کے معتبر لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی اور متعلقہ ادارے کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں جو آپ نے بلب لگایا تھا وہ بلب کام نہیں کر رہا، وہ بلب روشنی نہیں دے رہا، ایک اور بلب لگا دیجئے۔ تو ان کی ایک گاڑی آئی اور انہوں نے سیڑھی ویڑی لگا کر بلب لگا دیا، دوبارہ سے نور آیا، ظلمتیں پھر فرار ہو گئیں۔ پھر علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہوئے اور پتھر مارنے لگے، ایک بچے کا پتھر پھر لگ گیا، پھر بلب پھوٹ گیا، پھر ظلمت آ گئی، ظلمتیں آ گئیں، نور چلا گیا۔ پھر آپ نے درخواست لکھی کہ ایک دفعہ اور بلب لگا دو، پھر ان کی گاڑی آئی، پھر بچوں نے جمع ہو کر بد تہذیب بچوں نے، اچھا میں بد تہذیب بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، جو نور بجھاتا ہے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا۔ اور ایک مرتبہ ایک اور پتھر لگا اور وہ بلب پھر چوتھی پانچویں چھٹی دفعہ پھر بلب، وہ بلب گل ہو گیا، وہ روشنی گل ہو گئی۔ پھر آپ نے درخواست لکھی۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کتنی دفعہ آپ انہیں خط لکھیں گے؟ کتنی دفعہ آپ کے کہنے پہ وہ بلب لگا کے چلے جائیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی طرف سے درخواست آئے گی، پہلے اپنے بچوں کو اس قابل بنا لو، پہلے اہل محلہ کو اس قابل بنا لو کہ ہم نور بھیج دیں، ہم نور لگا دیں۔ اللہ نے پہلا نور بھیجا، انہوں نے شہید کر دیا، اللہ نے دوسرا نور بھیجا، انہوں نے قتل کر دیا، اللہ نے تیسرا نور بھیجا، انہوں نے کربلا میں مار دیا، اللہ نے چوتھا نور بھیجا، اسے تکلیفیں دیتے رہے، بارہویں کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، پہلے اس قابل ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ظلمتوں سے نکال کر اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کرم الہی ہے کہ ہم مولا علی سے آشنا ہیں اور اپنی آشنائی میں اضافے کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں۔ یہ مسلسل آشنائی میں اضافہ ہے، معرفت میں اضافہ ہے، جو مجلس کا عنوان ہے نور۔ اچھا یہ نور قرآن مجید میں ہدایت کے عناوین جو ذکر ہوئے ہیں ان میں ایک حبل اللہ کا لفظ ہے، ایک صراط کا لفظ ہے، ایک سبیل کا لفظ ہے اور ایک نور کا لفظ ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی حبل اللہ نجات کا ذریعہ ہے، اسے پکڑ لو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ کبھی اعلان ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ کبھی صراط کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری ہدایت کے لیے، کبھی سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینا سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستے دکھاتے ہیں، ہم اپنے رستوں سے انہیں آشنا کرتے ہیں، سبل سبیل کی جمع۔ جی کبھی لفظ نور، جیسے یہی آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ صراط کیا ہے، یہ سبیل کیا ہے، یہ نور کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ یہ کون سا نور ہے کہ جو ہمیں اللہ عطا کرتا ہے، ظلمتوں سے نکال کے ہمیں نور کی طرف لے جاتا ہے، وہ نور کیا ہے؟ عزیزان گرامی، کبھی قرآن کو نور کہا ہے اور کبھی قرآن کے ساتھ نازل ہونے والا نور بیان ہوا ہے۔ اور ایک آیت تو فیصلہ کن آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے، سورہ آراف کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے فالذین آمنوا به، جو میرے نبی پر ایمان لائے، تعریف ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی کہ کون کون صاحبان ایمان کیسے اور مومنوں کو کیا کرنا ہے۔ فالذین آمنوا به، جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعدرو، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، میرے نبی سے بے ادب نہ ہو جانا، میرے نبی کی بے ادبی نہ کرنا، بلکہ میرے نبی کی تعظیم بھی کرنا۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، نبی کی تعظیم لازم ہے، نبی کی تعظیم لازم ہے. ایمان تو شیطان کے پاس بھی تھا، مگر کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ کہ نبی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا. اللہ کو تو مانتا تھا، اس سے بڑا تو کوئی موحد اس وقت میں نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے کہا کہ آدم کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، تو اللہ کی بات نہیں مانی اور مقایسہ کرنے لگا، میں بھی نہیں جیسا ہوں. جی اچھا، یہ جو مقایسہ کرے نا کہ میں بھی نہیں جیسا ہوں، تو جان لیجئے وہ شیطانی مزاج ہے. بھائی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. وادرو اور جو نبی کی تعظیم کریں، ونصرو جو نبی کی مدد کریں. اچھا نبی کی اگر کوئی مدد کرے تو یہ تو ٹھیک ہے، اور اگر میں کسی سے مدد مانگوں تو لوگ اللہ کے نبی کی مدد کیوں کریں گے؟ اللہ کیوں نہیں کر رہا مدد؟ بھائی اللہ ہی کی تو مدد ہے کہ جو مدد کرنے والے آئیں. ونصرو، ایمان لائیں میرے نبی پر، توجہ چاہوں گا، تعظیم کریں میرے نبی کی، نصرت کریں میرے نبی کی. آگے والا جملہ، وَتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو نبی کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. ہاں مجھے پتا ہے، کہہ دیا جائے گا کہ اس نور سے مراد تو قرآن ہے، اس لیے کہ نزول کا لفظ آیا ہے. عزیزان گرامی، بعض الفاظ پر میں کچھ زیادہ حساس ہوں، اتنا ضرورت نہیں ہے مجھے حساس ہونے کی. بعض الفاظ کے استعمال پر میں کچھ زیادہ حساس ہوں، مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، اس پہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے کچھ موضوعات پر. مثلا اہل بیت کی ولادت ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے، جو کہتا ہے ولادت نہیں ہوتی وہ بھی قرآن سے آری و خالی اور جاہل ہے، جو کہتا ہے نزول ہوتا ہے وہ بھی عقیدت مند ہے. لفظ نزول بھی اہل بیت کے لیے عین مودت اور ولایت اور محبت ہے. بہت اچھا جملہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے آج نزول مولا کائنات کا دن ہے، 3 شعبان آج نزول امام حسین کا دن ہے، کوئی غلط نہیں ہے. لفظ ظہور، اس پر میں حساس ہوں، مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی عقیدت کا مارا کہتا ہے کہ آج ظہور امام حسین ہے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہا، اچھا جملہ ہے. 12ویں سرکار کے حوالے سے یہ لفظ اگر بولا جائے گا، تو وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے جشن کے لیے کہا جائے جشن ظہور امام، تو وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا. لیکن باقی آئمہ کے لیے کوئی غلط نہیں ہے اگر کوئی بول رہا ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ولادت کا لفظ غلط ہے، تو وہ بھی کم علم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں معصومین کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے لفظ ولادت، کہ ان کی ولادت ہوتی ہے. 100 سے زیادہ حدیثیں آئمہ کی جو اپنی ولادت کا لفظ بولتے ہیں، وہ ولادت کا لفظ آئمہ بول رہے ہیں. ہم میں سے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ بھی لیں کہ ہماری معرفت زیادہ ہے. لفظ ولادت آئمہ نے اپنی زبان پہ استعمال کیا. مگر عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیو، میرے کم سن ساتھیو، لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے. لفظ شہید اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ہے، لفظ شہید اللہ نے نبی کے لیے بھی کہا ہے، اللہ اولائے شہیدا، لفظ شہید مولا علی کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم بینکم ومن عندہ علم الکتاب. مولا علی کے لیے لفظ شہید، شہید سے جعفر بھی شہید، شہید تقی ہادی پروفیسر بھی شہید، شہید علامہ حسن درا بھی شہید، شہید علامہ عارف حسینی بھی شہید. تو کیا یہ سارے شہید برابر ہیں؟ لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. اللہ عالم ہے، نبی عالم ہے، اہل بیت عالم ہے، ہمارے مولانا بھی عالم ہے، یہ لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. اللہ کا علم اللہ کا علم ہے. لفظ مشترک ہونے سے معنی مشترک نہیں ہوتے. آئمہ کے لیے لفظ ولادت جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، میرے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں. جب میرے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا تو اس میں نجاست پوشیدہ ہے، ان کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں طہارت پوشیدہ ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو نبی کے ماننے والوں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وہ نور جس کی اتباع کرنے کا حکم ہے وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی اتباع نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اطاعت وہاں استعمال کیا جائے گا لفظ جہاں قول بھی اور فعل بھی، لیکن جہاں فعل نہ ہو صرف قول ہو وہاں اطاعت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جہاں فعل ہو وہاں اتباع کا لفظ استعمال ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کی اطاعت ہے اور اتباع نہیں ہے، کیونکہ اللہ عمل انجام دے کر نہیں دکھا سکتا۔ اللہ ہمارے درمیان آ کر عمل انجام دے کر نہیں دکھا سکتا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر لوں، لیکن نبی عمل انجام دیں گے ہمیں حکم ایسا کریں، علی عمل انجام دیں گے عمل ہمیں حکم ایسا کریں۔ اب یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو عمل انجام دیتا ہے، جس کی زندگی میں عمل ہے، قول کی بات نہیں ہے۔ اس نور کی اتباع جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے وہ نور کیا ہے، فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اس نور کی اتباع، یعنی اگر میں خلاصتاً یہ کہہ دوں کہ اللہ ہمیں حامان، شداد، نمرود، فرعون، مروان، یزید، معاویہ جیسے لوگوں سے بچاتا ہے اور اللہ ہمیں علی سے آشنا کرتا ہے، ان لوگوں سے ہمیں نجات ملتی ہے اور ہم اہل بیت سے قریب ہو جاتے ہیں اگر ایمان میں شدت آتی چلی جائے۔ یہ نور جس سے آشنائی ہمیں علم عطا کرتا ہے، ہمیں سخاوت عطا کرتی ہے، ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے، ہمیں اچھا انسان بناتی ہے، اور الحمدللہ اس نور سے جڑے ہوئے لوگ دوسروں سے بہتر ہیں۔ آپ کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے، آپ کا چہرہ دوسروں سے بہتر ہے۔ امام کے عزادار الحمدللہ دوسروں سے بہتر ہیں۔ میں دو دن پہلے کراچی یونیورسٹی میں تھا، وہاں وائس چانسلر صاحب نے اپنے مسائل بھی بیان کیے کہ یونیورسٹی کے مسائل کیا ہیں، مگر ایک جملہ جب انہوں نے کہا تو میرا آدھا پاؤں خون بڑھ گیا، اور جملہ ان کا یہ تھا کہ یونیورسٹی میں جو آپ کی برادری کے بچے ہیں وہ اچھے بچے ہیں۔ مجھے میرا ایک مرتبہ خون بڑھ گیا کہ اللہ کا شکر کہ ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے تو دوسروں سے اچھے ہیں، یہی حق بنتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، چال بتائے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہمارے رویے بتائیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ عزیزان گرامی، یہ اثر ہے اس عزاداری کا۔ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، ہم سب امام حسین کے فقیر ہیں، سب یہاں سے کچھ نہ کچھ مانگنے اور لینے آئے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں یہاں سے نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ ہم مضطرب قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، ہم تذبذب کے شکار لوگ نہیں ہیں، ہم مصیبتوں کا سامنا بھی کرتے ہیں تو یا حسین کہہ کر اپنی مصیبت کو بھلا دیتے ہیں، ہم اپنے غم کو حسین کے غم میں ملا دیتے ہیں۔ جو قوم رونے والی ہوتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے، الحمدللہ ہم کسی کو رلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ متوکل نے جب چن چن کے شیعوں کو قتل کیا نا، تو اس نے اپنے کارندوں سے پوچھا کہ آخر شیعہ بچے یا وہ سب مر گئے؟ उन्होंने कहा जी हमने लोगों को जिंदा जला दिया, लोगों के साथ हमने ये किया, हमने चुन चुन के शिया मार दिए। कहने लगा मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहा कैसे आपको यकीन दिलाएं? कहा शियों के इमाम जो हैं वो अपने लोगों की जिंदगी के रास्ते बनाना जानते हैं, वो अपने लोगों को जिंदा रखना जानते हैं। कहा भरे बाजार में चलते हुए रास्ते पर किसी शख्स के साथ बिला वजह जुल्म करो, ज्यादती करो, जो हिमायत करने निकले, जो मदद करने आए, समझो वाली का शिया है। इसलिए कि इनके बड़ों ने सिखाया है कि खबरदार, जुल्म को जुल्म जानना, मजलूम की हिमायत करना। ऐसा ही हुआ, सैकड़ों लोग बड़े मुख्तलिफ शहरों में निकले, बिला वजह जुल्म जब होता था तो वो हिमायत करने के लिए आगे बढ़ते थे, उन्हें पकड़ के ले जाते थे, तफ्तीश करने पे मालूम होता था शिया है। कहा हमने ऐसा कर लिया, अब हमने बहुत लोग मार दिए। कहा नहीं, अभी भी ये लोग बचे हुए हैं, एक और रास्ता अपनाओ। उस रास्ते के ऊपर ये लोग इनकी शनासाई हो जाएगी कि ये फला शिया है। कहने लगे हुजूर क्या करें? वो तवक्किल से उसके कारिंदे पूछते हैं क्या करें? कहने लगा, जुमला बड़ा सख्त है, कहने लगा रस्तों पर फातिमा का नाम लिख दो, ये अगर बच बच के निकल रहे हो तो समझो ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये अपनी जानें दे देंगे मगर फातिमा जहरा की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, कुछ देर को अपने जहने अपने जहनों को जरा करबला ले चलिए। मैंने कल की मजलिस में ये कहा था कि चार बुक्का गुजरे हैं तारीख में जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरिया किया है, हजरत आदम, हजरत याकूब, हजरत जहरा, और चौथे बुक्का का नाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। जो 40 साल तक रोया हो, अभी आप ताबूत की ज्यारत करेंगे, रोने वालों से कह रहा हूं ज्यारत करते वक्त ख्याल रहे एक बीमार का ताबूत है, ख्याल रहे एक गमजदा इमाम का ताबूत है। बहुत रोए मेरे मौला सज्जाद। अल्लाह अकबर। मेरे मौला सज्जाद ने जब शहादत करीब आई तो इमाम बाकिर को वसीयतें फरमाई, उन वसीयतों में मेरे मौला ने अपने शियों के लिए पैगाम दिया, ए मोहम्मद बाकिर हमारे रोने वालों से कहना चार लोगों से दोस्ती न करो, फासिक से दोस्ती न करो, बखील से, कंजूस से दोस्ती न करो। फरमाया झूठे इंसान से दोस्ती न करो, और चौथा जो कतअ रहम करता हो, जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ देता हो, मेरे शिया उससे दोस्ती न करें। मैं इस मजमे में बैठे हुए आप सबको इमाम सज्जाद का वास्ता देता हूँ। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, आज मजलिस के बाद अपनी बहन को फोन करे, अपने भाई से राब्ता करे, अपने चचाजाद, अपने खालाजाद, अपने फूफीजाद भाई से, बहन से राब्ता करे, कहा मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया था मगर इमाम सज्जाद का हुक्म सुन लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया है कि कतअ रहमी करने वालों से दोस्ती ना करो, हमें वो शिया अच्छे नहीं लगते जो अपने खूनी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ देते हो। अज़ादारो, इमाम ने हमारी रहनुमाई के लिए सारी जिंदगी गिरिया किया। अभी आप जब रोएंगे ना तो ख्याल रहे कि बराबर से कहीं इमाम सज्जाद की आवाज ना रहे, इसलिए कि ये मौला उस मजलिस को बड़ा अजीज रखता है जिस मजलिस में बुलंद आवाज से गिरिया हो रहा होता है। शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने आकर कहा मौला मेरे बेटे की शादी है, حضرت نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا شہاب الدین کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوئے، ہماری خوشی کون سی رہ گئی ہے، ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے۔ کتنے درد بھرے لہجے میں کہا ہوگا کہ شہاب الدین زہری نے اس بات پر کوئی بات نہیں کی، الٹے پیر واپس ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے تو کہنے لگے مولا میں نے شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس میں مولا میں نے آپ کے بابا حسین کے مرثیے کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فرمایا شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے۔ اللہ اکبر، جن گھروں میں مجلس ہوتی ہے نا آرزو ہے امام سجاد۔ ایک اور گزارش کرتا ہوا گزروں، 2 مہینے 8 دن تک آپ قضاداری کریں گے، 1 دن صحیح گھر میں مجلس ضرور کریں، کم سے کم 1 مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں۔ اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں 5 لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک مرثیہ پڑھ لیں، ایک نوحہ پڑھ لیں، سینے پہ ہاتھ مار لیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ جن گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں نا وہ آرزو ہے گھر جناب زینب کا، وہ گھر آرزو ہے جناب امام سجاد کا۔ شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے بیٹے کی شادی میں۔ میرے مولا سجاد تشریف فرمائے، مسند میں شادی شہاب الدین زہری نے، اور مرثیہ پڑھانے کے لیے فرزدق کو بلا لیا، اور جب مرثیہ ہونے لگا نا تو شہاب الدین کہتے ہیں سارے صحابہ رو رہے تھے، صحابی بھی تھے تابعین بھی تھے، میں بھی گردن جھکائے حسین پہ رو رہا تھا، امام سجاد کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے گردن اٹھا کے سب سے پہلے وہاں دیکھا جہاں امام سجاد بیٹھے تھے، میں نے کیا دیکھا، حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ حضرت کہاں چلے گئے، میں کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا، صفے نیال میں جہاں نالینے اتری ہوئی تھی نا وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا، میں نے تو آپ کی جگہ بیٹھنے کی علیحدہ بنائی تھی۔ فرمان لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں، شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ شہاب الدین اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں فی یدہا خرقۃن، جب بی بی مجلس میں آتی ہے نا بی بی زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ تو سمو دمو الباقین، جناب زہرا رونے والوں کے آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کرتی ہے، آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگے، یا اللہ یا اللہ حسین پہ گرنے والا آنسو، حسین کے نام پر بہنے والا آنسو مجھے عطا فرما۔ کیا مظلومیت ہے کہ حضرت امام رضا فرما رہے ہیں یبن الشبیب جب زمانے کی پریشانیاں دنیا کی الجھنیں تمہارا گھیرا تنگ کرنے لگے، تمہیں پریشانیاں بڑھنے لگے، تو اے ابن شبیب غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین کی مجلس کر لینا۔ جب پریشانیاں بڑھے نا تو مجلس کر لینا، سب کے لیے حسین میرے جد پہ رو لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا 40 سال تک روتے رہے۔ عزادارو پانی آتا تھا نا تو حضرت پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے، پانی لانے والا کہتا تھا مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، فرماتے تھے نہیں تم نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ اب مولا پانی کو دیکھ کے رو رہے، فرماتے تھے جب بھی پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرا بابا حسین، بھائی علی اصغر کے لیے قوم اشقیہ سے پانی مانگ رہا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، فرصہ دینا ہے، شہادت کی مجلس ہے، تابوت کی زیارت ہے۔ عزادارو میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے، کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، فرمایا نہیں مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، میں نے پوچھا پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہے؟
فرمانے لگے، فرمانے لگے زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتا ہوں، بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے۔ جب بازار میں نکلتے تھے نا امام، قصاب قصائی گوشت میں کپڑا ڈال دیتا تھا، خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوشت میں کپڑا کیوں ڈال دیا، تو کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ گوشت کو دیکھ کر روئیں گے۔ ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یار۔ اجر و کمل اللہ، عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا، سنیں گے عزتدارو، عجب نہیں امام سجاد کو مولا عباس کا لاشا یاد آتا، اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا، کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، عباس اٹھ کے بیٹھے گا تو 100 تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے، جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھیے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے، مولا عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے، جس کا قد اتنا بڑا تھا، جس کا قد اتنا اونچا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں، تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کے کچھڑی بنا کے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، میرے مولا عباس کو دفنایا، منحال آئے مولا سجاد کی خدمت میں، مولا کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں حضرتارو، مجھے دو منزلیں لینی ہیں۔ ابن عتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی، میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے؟ کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے، میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں اور سروں کا روب اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے مارے جانے والے اللہ کے ولی ہیں۔ پھر میری نگاہ گئی کہ کچھ مخدرات ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں مگر ان کی زبان پر مسلسل تسبیح کے جملے ہیں، شکر کے جملے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یکا یک میری نگاہ گئی کہ ایک بیمار اور ناتوان ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن جھکائے آگے آگے چل رہا ہے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں، تم نے کون سا جرم کیا تھا جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا؟ تو انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن عتیبہ تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے نام لے کر پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ میرے کہا ہاتھ کانپ گئے، میرے پیر کانپنے لگے، مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت سر کر رہا وہ مولا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ فرمایا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی وہ یہ نہ کہیں۔ کہنے لگا مولا 2000 درہم میرے پاس ہے۔ فرمانے لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لیا، इब्ने उतैबा कहता है मैं 1000 दिरहम से चादरें लेकर आया, मैंने बीबियों को चादरें तकसीम की, मगर कुछ ही देर बाद नेजा बरदार लोग आए, सरों से चादरें उतारने लगे। वाह हिजाबा के नौहे बुलंद हुए। मैं हजरत की खिदमत में आया, मौला मुझे हुक्म करे मैं क्या करूं। हजरत ने फरमाया ये लोग जो नेजे उठाए हुए हैं और नेजों की अनियों पे सर हैं, ये पैसे के पुजारी लोग हैं, ये दुनिया के लालची लोग हैं, इन्हें पैसे बांटो, इनसे कहो कि सरों को आगे ले जाओ ताकि तमाशा देखने वाले सरों को देखें, मेरी फूफी की तरफ ना देखें, मेरी बहनों की तरफ ना देखें। कहता है मैंने कुछ लोगों को आगे बढ़ाया, कुछ सर आगे गए, कुछ सर आगे नहीं गए। इसी असना में मैंने देखा कि एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा, पत्थर का लगना था, हुसैन की पेशानी से खून निकलने लगा। मैंने तलवार निकाली, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, अपने उतैबा तलवार रख लो, तलवार ना निकालो, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे, हमें दरबारे शाम में जाने दो। अजरो कमल अल्लाह, मौला को हश्याम इब्ने अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया, जहर का असर मौला सज्जाद के बदन मुबारक में है। इमाम मोहम्मद बाकिर को बुला कर कहा बाकिर कुछ वसीयतें सुन लो, और ए मेरे लाल ये बताओ तुम करबला में कितने बरस के थे। इमाम बाकिर ने फरमाया बाबा मैं 3 साल का था। फरमाया तुम्हें याद है करबला में क्या हुआ। अब मौला की शहादत करीब है, इमाम मोहम्मद बाकिर से मसाइब सुन रहे हैं, बताओ तुमने करबला में क्या देखा। फरमाया बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए, बाबा मैंने नोके सिना पर दादा हुसैन का सर देखा। बस ये जुमला कहा और आखिरी जुमले पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई। इमाम जारो कतार रो रहे हैं, इमाम बाकिर फरमाते हैं बाबा मैंने देखा था दादी जैनब के सर से चादर। आवाज आई इन्ना लिल्लाह।